الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے تو اس کی زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی راہ خود بنائے اور اپنی رسومات اور اپنا دین اور اپنا عقیدہ اور اعمال سب کچھ خود مرتب کرے اور جتنے بھی اچھائی اور برائی کے معیار ہیں خود اپنے ذہن کی پیداوار ہوں, اور اس طریقے کا بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان میں اور حیوان میں بالآخر کوئی فرق نہیں رہتا. جو انسان کے جی میں آیا اس نے وہ بات کر لی, اور جو جی میں آیا وہ نہ آیا وہ بات نہ کی. ایک طرح کی اپنی اپنی دنیا قائم ہو جاتی ہے, اور ایک آدمی کو اگر ہنسنا اچھا لگتا ہے تو ہنستا چلا جائے, اور دوسرے کو ہنسنے سے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اسے اس سے کوئی فرض نہیں ہے, کیونکہ اس نے زندگی کا طریقہ آزادی کا رکھ لیا, اور یہ آزادی پھر اتنی بڑھ جاتی ہے آہستہ آہستہ کہ انسان کسی ڈگر کا پابند نہیں رہتا. تو یہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ زندگی برباد ہو جاتی ہے. اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو دنیا میں بھیجا انسان کو تو ہر زمانے میں ایسی شخصیات کو ایسی ہستیوں کو بھیجتے رہے کہ لوگ اپنی زندگیاں انہیں دیکھ کر بنائیں اور لوگوں کو احساس ہو کہ انسانیت کیا چیز. کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ محفوظ نہیں رہی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ شروع کر لیں اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی علیہ السلام ایسے نہیں ہیں جن کی زندگی کے متعلق کے پتہ چلایا جا سکے کہ اگر انہیں حکومت ملی تھی تو کس وسیع پیمانے پر وہ حکومت کرتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں تنگ دستی کے حالات میں رکھا تھا تو ان کا طرز عمل کیا تھا, انہوں نے شادیاں کیسے کیں, انہوں نے بیوی بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا, اگر ان کے والدین تھے تو والدین کے ساتھ ان کا تعلق اور ارتباط ہی کیا رہا. الغرض سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جن میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ انسانی ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں کہ کس نے کیا کیا, اور انسانوں کو رہنمائی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, جن اصولوں کے مطابق زندگی ہونی چاہیے وہ سب کچھ کیا ہے. بڑا مشہور ایک انسائیکلوپیڈیا ہے بریٹانیکا, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مقالہ لکھا ہے. ظاہر ہے کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مذہب کے حوالے سے بہت تعلق, اور وہ لوگ بھی اس بات کو لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح زندگی جو ہے وہ صفحہ ڈیڑھ صفحہ ملتا ہے, بس اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں چلتا. اور اس کے ساتھ ظلم خود انہوں نے بھی کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام سے بالکل اوپر کر دیا جو مقام اللہ نے انہیں دیا تھا. تو یہ ظلم ہے جو قوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتی ہیں. توہین جس چیز کا نام ہے وہ صرف یہی نہیں ہوا کرتی کہ کسی آدمی کو اس کے رتبے سے کم کر دیا جائے, توہین یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے رتبے سے اسے بڑھا دیا جائے. آپ یوں سمجھیے جیسے کوئی آدمی عام معمولی آدمی ہے, کلرک ہے, چپڑاسی ہے, کچھ ایسے کام ہیں اس کے, اور اسے کوئی روز آ کر کہے کہ نہیں صاحب آپ تو افسر ہیں, آپ تو ڈی سی لگ گئے, آپ وزیر اعظم ہیں یہاں کے اور آپ بادشاہ ہیں, تو کتنے دن وہ برداشت کرے گا؟ ایک دن ضرور کہے گا کہ صاحب یہ آپ میری روزانہ توہین کرتے ہیں, تو جو میرا مقام ہے اسی پہ رکھیے. اس مقام سے بلند کرنا بھی توہین, یہ بھی تو ہے. اسی لیے ہمارے کافر نے لکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصل مقام سے بلند کرے گا تو یہ بھی توہین ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ قابل قدر ہستی ہیں، سب سے زیادہ عزت اور احترام کے لائق ہیں، تو ان کے مقام سے نیچے لانا تو توہین ہے ہی ہے، ان سے اوپر لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بھی علیہ عزب اللہ توہین ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، کیونکہ ان اللہ کے بعد تو بس وہی ہیں، تو انہیں اوپر کہاں اب لے جائے گا. خود اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی بات کو بلند کیا ہے، رفعت دی ہے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جتنے بھی اعمال آپ دیکھتے ہیں، کوئی نمونہ دنیا پوری میں انسانیت کے پاس نہیں رہا کہ فلاں اللہ کے بندے نے فلاں موقع پہ ایسے کیا تھا، ایسی چیز کی تھی. اور اس لیے کہ تاریخ اس وقت منضبط نہیں ہوئی تھی، بہت سی وجوہات ہیں، ایک یہ بھی کہ ہسٹری اس وقت تک لوگوں نے لکھنا نہیں شروع کی تھی، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ جو پوری روشنی میں خدا نے جس شخصیت کو پیدا کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کی ایک ایک بات لوگوں کے سامنے رکھی گئی، لوگوں نے جو ان پہ اعتراضات کیے وہ اعتراض بھی لوگوں نے نقل کر دیے، جو اس کے جوابات ہوئے وہ بھی نقل ہو گئے، ایک ایک چیز پوری کی پوری ریکارڈ میں آ گئی. اور اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت عملی تھی اور اللہ کی مشیت یہی تھی کہ یہ سب کی سب چیزیں منضبط رہیں، ضبط میں رہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی مہیا ہو جائے اور قیامت تک آنے والے انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. یہ تو بارہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کتاب کے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام تھے، بغیر کتاب کے خدا نے انہیں نبوت دی تھی، اور کتنے ہی انبیاء علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام تھے، چلیے ان کے ہاں تو بھائی ہے، باپ ہے، ادھر بھی نبوت تھی، اس کے علاوہ بھی کتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، خدا نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے کوئی کتاب نہیں دی، اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالی نے یہ کتاب نازل کر دی ہو اور اس کے ساتھ نبی نہ بھیج. نبی بھیج دیے علیہ السلام اور کتاب نہیں دی، مگر کتاب آ جائے اور نبی نہ آئے، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا چیز باہر تھی کہ وہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کو نبوت دیتے ہیں، ان کے دل میں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، اسی طرح کبھی وہ کتاب بھی کسی ویرانے میں کسی جگہ نازل کر دیتے اور لوگوں کے دل متوجہ کر دیتے کہ لو بھائی اس کی طرف چل. کعبۃ اللہ جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے سب سے پہلے، وہ ایک بیابان وادی تھی، اب بھی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے وادی غیر ذی زرع، اللہ ایسی بستی ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں ہر طرف، تو خدا نے اس طرف لوگوں کے دل کو لگا دیا، کوئی کتاب نازل کر دیتے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے، کچھ لوگوں کو ملتا، یہ کبھی نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان انسانوں سے بنتے ہیں، انسان اپنے جیسے انسانوں کو دیکھ کر پھر متاثر ہوتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اچھا ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہے، ہمارے عزائم کیا ہیں، اس کے عزائم کیا ہیں، یہ کیسے کھاتا پیتا ہے، ہم کیسے کھاتے پیتے ہیں، ہم اپنے تعلقات کیسے رکھتے ہیں، یہ اپنے تعلقات کیسے رکھتا ہے. اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ہر آدمی میں نقائص ہو سکتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خدا نے وہ ایسا کامل نمونہ بھیجا کہ انسان انہیں دیکھیں اور سٹینڈرڈ کا انسان بھیج دیا کہ دیکھو ان جیسے بن جاؤ. جتنی محنت اور کوشش ہے وہ کر کے جو اخلاق ان کے ہیں تمہارے ایسے آ جانے چاہیے، جو اعمال تمہارے ہیں وہ ایسے ہو جانے چاہیے، جو اعتقاد اور عقیدہ ان کا ہے تمہارا ایسا عقیدہ ہو جانا چاہیے. ہاں دل کا یقین اور خدا کے ساتھ تعلق وہ تو عام مومن انسانوں کا برابر نہیں ہوتا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کی بات. اس لیے جو چیز پوری تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ سامنے آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اور ختم نبوت اسی لیے ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آخری نبی نہ ہوتے تو خدا ان کی سیرت کو بھی محفوظ نہ رہنے دیتا، جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام کی سیرت محفوظ نہیں رہی، یہاں بھی سیرت کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ آخری ہستی ہے جو اس دنیا میں بھیجی جا رہی ہے، اس لیے خاص حکمت عملی کے تحت اللہ نے ان کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایسی جماعت تیار کر دی جو ان کے ایک ایک قول اور فعل کو دیکھتے تھے، ایک ایک بات کو سنتے تھے، پھر وہ اسے نقل کرتے رہے. آگے انہیں ایسے لوگ مل گئے جن لوگوں نے اس چیز کو سنبھال لیا، اور اب تو جب پریس کا دور آیا ہے تو اب تو یہ پریس کے دور کی وجہ سے یہ چیز چلتی ہی رہے گی. اللہ کو جب تک منظور ہوا تب تک یہ باتیں چھپتی رہیں گی. اب تو ایسا دور آ گیا جس میں ان کتابوں میں جھوٹ ملانا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا، ممکن نہیں رہا. کوئی اپنی طرف سے ایک آدھ روایت بھی جھوٹی ڈال دے، داخل کر دے، تو دنیا میں ہزاروں افراد ہیں جو کہیں گے یہ حدیث میں نہیں آیا، بھئی یہ غلط. اور وہ زمانہ جو تھا اس میں بھی کوئی حدیث میں گڑبڑ کر دیتا تھا تو لوگ پکڑ لیتے تھے اسے اور کہتے تھے کہ یہ غلط. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، سمندر میں کشتی میں سفر کرتے ہوئے بھی اگر کسی کی نیت یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے گا تو اس کشتی کے ساحل پہ لگنے سے پہلے پہلے شہر میں بات اڑ جاتی تھی کہ فلاں شخص بڑا جھوٹا. اس کی نیت کی خرابی لوگوں کے سامنے آ جاتی تھی. وہ سوچ کے آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ جھوٹ بول کے پیسے کماؤں، دنیا کماؤں، شہرت عزت حاصل کروں کچھ. تو وہ کہتے تھے وہ پہنچتا نہیں تھا اس شہر میں تو ساحل پہ لگنے سے پہلے کشتی کے لوگوں میں خود ہی بات آ جاتی تھی کہ فلاں شخص بڑا جھوٹا ہے، اور لوگ اس کی بات سننا چھوڑ دیتے تھے. حدیث کو اتنی احتیاط سے ضبط کیا گیا. اور جھوٹ بولنے والے بھی اس کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا. یہ سب چیزیں لکھی گئی کتابوں میں کہ جھوٹ والے بھی تھے اور اس جھوٹ کو ختم کر کے پھر سچ لانے والے بھی لوگ تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحیٰ ابن معین دونوں کے دونوں بڑے پائے کے محدث تھے. اللہ نے بہت علم دیا تھا. وہ ایک مرتبہ بغداد میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نماز کے بعد کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نماز کے بعد ابھی تمہیں حدیث ایک سناؤں گا اور تم لوگ انتظار کرو. تو امام احمد رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے رہے، سب لوگ بیٹھ کے. اور لوگوں کا دستور یہ تھا کہ کوئی حدیث سناتا تھا تو لوگ اس سے بڑے خوش ہوتے تھے. جتنی اچھی اعلیٰ پائی کی احادیث سناتا تھا اسی حساب سے لوگ اس کی خدمت بھی کرتے تھے. تو اس نے شروع کی روایت اور اس کا مجھ سے امام احمد نے بیان کیا اور یحیٰ ابن معین نے بیان کیا، اور پھر انہوں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، سب کچھ کر کرا کے کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہے اس کے منہ سے ایک نور نکلتا ہے، اس نور سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے، اس پرندے کی 70,000 زبانیں ہوتی ہیں، پھر 70,000 زبانوں میں سے ہر زبان میں 70,000 بولیاں لینگویجز وہ جانتا ہے، پھر وہ یہ پڑھتا ہے، پھر لمبی چوڑی قصہ بیان کیا پورا. لوگ بڑے متاثر ہوئے، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، پہلی بار یہ حدیث سنی ہے. تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے یحیٰ ابن معین سے کہا کہ یا اللہ سے ڈر، یہ کیا روایت ہے؟ انہوں نے کہا تم اللہ سے ڈرو، میرے ہی تو نہیں، تمہارا بھی تو نام لے رہا ہے کہ اس نے دونوں سے سنی ہے. اب وہ چپ ہو گئے سارے. جب وہ صاحب حدیث سنا چکے، سارے لوگوں نے ان کی خدمت کر لی، جب چلنے لگا تو امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے اسے پکڑا اور میں نے کہا کہ تم نے احمد کو دیکھا ہے؟ اس کا کئی بار دیکھا ہے. میں نے کہا یحیٰ ابن معین کو؟ اس کا ہاں، وہ تو ہمارے یار دوست ایسے ہی ہیں. میں نے کہا خدا کے بندے میں احمد ہوں اور یہ یحیٰ ابن معین ہے، ہم نے کب تجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے اور یہ جھوٹ کا پلندہ تو کہاں سے اٹھا لایا؟ تو ہنس پڑا، کہنے لگا مجھے کسی نے کہا تھا کہ احمد بڑا سادہ آدمی ہے اور واقعی تم تو بہت ہی سادے ہو. تو میں نے کہا اس میں سادگی کی کیا بات ہے، یہ تو حدیث ہے ہی نہیں. کہنے لگا لو دنیا میں تمہیں ایک احمد رہ گئے، میں نے تو 17 احمد بنا رکھے ہیں، جہاں جاتا چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں، پھر اس کا باپ بدل لیتا ہوں، اس کی نظر میں گڑبڑ کر لیتا ہوں، تم سادہ آدمی ہو. تو یہ جھوٹ بھی ہوتا تھا اور لوگ پکڑنے والے بھی تھے. اسی لیے ایک ایک حدیث پر، ایک ایک بات پر، سیرت کی ایک ایک چیز پر نقد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا نہیں کیا، کس نے کہا ہے، کس کے سامنے کہا ہے. یہ اتنی احتیاطی خیر یہ تو ایک مستقل موضوع ہے، مگر کہنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پوری طرح محفوظ ہو گئی، اور اسے محفوظ اس لیے رکھا گیا کہ لوگ جو آئندہ آنے والے ہیں اس پر عمل کریں، اور لوگوں کو پتا چلے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جس کے مختلف پہلو ہیں، آپ اس کو دیکھیے، گھر کے اندر جو چیزیں ہوتی تھیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے بیان کی، تاکہ کوئی پہلو امت سے مخفی نہ رہ جائے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے، سب سے پہلے وہ کیا کام کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ گھر میں آتے تھے تو اپنے سارے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے، ایک حصہ جتنا وقت بھی گھر میں ٹھہرنا ہوتا تھا اس میں سے ایک حصہ ہم لوگوں کو دے دیتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور ایک حصہ اس میں سے اپنا عبادت کا رکھ لیتے تھے، اور تیسرا حصہ عام مسلمانوں کے لیے کہ جو کوئی ملنے ان سے آ جائے اس سے ملا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعتدال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گھر میں آ کے سب سے پہلا کام تم نے پوچھا تو وہ یہ کرتے تھے کہ مسواک کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اناجی ملات اناجی، مجھ سے وہ فرشتے آ کے باتیں کرتے ہیں جو فرشتے تم سے باتیں نہیں کرتے، تو مجھے اس بات کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے منہ سے کچھ ایسی بو آ رہی ہو کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہو۔ یہ اہتمام تھا نظافت کا، یہ پاکیزگی کا، گھر میں اتنی صفائی کا اہتمام تھا کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچے، جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچے، یہ چیزیں نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اپنے کپڑے خود دھو لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سادگی اور تواضع کا عالم یہ تھا، اور جوتا ٹوٹ جاتا تھا تو خود اسے گانٹ لیتے تھے، کانا یخصف نعلیہ، اپنے جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی صاف کر لیتے تھے، خود ہی ان کو جو بھی ٹھیک کرنا ہوتا تھا کر لیتے تھے، یہ تواضع تھی۔ ایک عورت تھی اور اس میں حیا کی کچھ کمی تھی، اور وہ گالیاں دیتی تھی بہت زیادہ، اور لوگوں کا مذاق اڑانا، ایسی چیزیں اس پہ بہت زیادہ غالب تھیں، اور وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کرتی تھی، جہاں جا رہی راستے میں کسی کے گھر میں بس ایسے ہی باتیں ہو جاتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے لوگوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے، تو یہ عورت گزری اور کہنے لگی اسے دیکھو یہ ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے نوکر بیٹھتے ہیں، اور یہ ایسے کھا رہا ہے جیسے بیچارہ کسی کا غلام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، میں واقعی کسی کا غلام ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا، اور میں ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے نوکر لوگ کھایا کرتے ہیں، غلام لوگ کھایا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اور اسے دیکھو یہ عجیب آدمی ہے، خود کھا رہا ہے مجھے نہیں کھلاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ تم بھی کھا لو، اور اسے کوئی روٹی دی، کچھ چیز تھی، اسے فرمایا یہ کھا لو۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ جو تم چبا رہے ہو نا، کھا رہے ہو، یہ مجھے دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے وہ لقمہ نکالا اور اس عورت کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں وہ کھانا بس اس نے کھا لیا، پھر ایسی برکت اس کی تھی کہ ساری زندگی بعد میں ہم نے اس سے کوئی بے حیائی کی بات نہیں سنی، ایسی زیادہ اس برکت آ گئی کہ وہ جو زبان تھی اس کی گویا ایک طرح سے بند ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ جو طریقے نقل کیے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کھانا بھی تواضع سے کھائے، ادب سے کھائے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو فرماتے تھے وفات سے پہلے چند گھنٹوں بعد حضرت کی وفات ہو گئی شاید، انہوں نے اپنے خلفاء کو دیکھا اور فرمایا کہ ابھی تک موت نہیں ہے، اور موت سے پہلے کوئی آدمی اپنے آپ کو کیا اچھا کہے، ایمان پہ موت آئے تو کوئی بات ہو۔ اور پھر فرمایا کہ 14 اللہ کے انعامات ایسے ہیں جو ساری زندگی مسلسل میں غور کرتا رہا، خدا کے اتنے احسانات ہیں۔ اور فرمایا ایک یہ بھی ہے کہ میں نے عمر بھر چارپائی پہ جب کھانا کھایا تو کھانے کو، روٹی کو، ان چیزوں کو، سالن کو تکیے کی طرف رکھا، کبھی پائنتی میں نہیں رکھا۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، اسے کیسے پائنتی کی طرف رکھے اور بندہ سر کی طرف بیٹھ جائے۔ فرمایا کھانے کو ہمیشہ میں نے اوپر رکھا۔ اور ایک یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کا مجھ پہ یہ انعام رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور توفیق دی کہ جوتا اور پیسے دونوں کبھی ایک ہاتھ میں جمع نہیں۔ یہ ہو جاتا ہے کئی مرتبہ آدمی پیسے، آپ کے یہاں تو کارڈ کا سسٹم ہے، لیکن ہمارے یہاں پیسے پکڑ لیے تو ساتھ جوتا بھی آدمی کبھی اٹھا لیتا ہے، وہ کئی مرتبہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کبھی میں نے زندگی بھر یہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہ اللہ کا انعام ہے جو خدا نے پیسہ دیا ہے، تو میں اسے جوتے کے ساتھ رکھنا، یہ طبیعت نہیں مانتی تھی، فطرتاً صالح لوگ تھے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر کے اندر کیا تھی، سب سے تعلق رکھنا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک آدمی ملنے کے لیے آیا اور اس نے دروازے پہ آ کے اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا خراب آدمی ہے یہ اپنی قوم کا، اس پورے قبیلے میں اس سے زیادہ بدتر آدمی کوئی۔ اور پھر اسے بٹھایا اور اس سے باتیں کرتے رہے، اسے کچھ کھلایا پلایا، پھر وہ چلا گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے بہت ہی خراب آدمی ہے اور آپ نے اس طرح عزت کے ساتھ اس سے پیش آئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتی ہو، تم یہ سمجھتی ہو کہ میں ایسا آدمی بن جاؤں جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں، یہ ظاہر کا اکرام جو تھا احترام وہ برابر قائم رکھا ہے، اختلافات اپنی جگہ پر، مگر یہ ظاہر کی جو چیز ہے اسے انہوں نے ہلنے نہیں دیا اپنی جگہ سے، مسلسل برابر اپنے مخالفین سے بھی اچھی طرح پیش آتے رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن حویرث رضی اللہ عنہ تھے اور یہ آئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو نواسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا تم میرے بیٹے کی عیادت کے لیے آئے ہو اور مجھے پتا ہے تمہارے دل میں میرے خلاف کچھ چیز ہے۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے لیکن دلائل تھے ان کے پاس بھی، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کوئی خدا تو نہیں ہے کہ جدھر چاہیں کسی کے دل کو موڑ لیں، اور میرے دل میں جو آپ کے خلاف بات ہے سو ہے، میں اس سے انکار تو نہیں کر رہا، مگر میں تو آیا ہوں حسن کی عیادت کے لیے کہ اس کی بیماری کا میں نے سنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میرے بیٹے کی عیادت کو آئے ہو اور تمہارے دل میں چاہے میرے خلاف ہو لیکن اس کے باوجود میں تمہیں نفع پہنچاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو صبح کسی کی عیادت کر لیتا ہے شام تک اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو شام کو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے چلا جائے صبح تک اللہ کے فرشتے اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ہم تمہیں نفع پہنچانے سے باز نہیں رہیں گے، یعنی مخالفت اپنی جگہ پر ہے اور نفع پہنچانا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو اپنی جگہ پر، اور یہ سب کچھ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مکہ مکرمہ میں ہوا اس کو کون نہیں جانتا، سب لوگ جانتے ہیں پڑھے لکھے بھی کہ جو چیزیں ہیں یا کسی سے سن کے، اور اس کے باوجود مکہ میں جب قحط کی حالت پڑی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ بحرین سے اور ان علاقوں سے گندم بھجواؤ مکہ مکرمہ میں، لوگ تنگی اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں، کافروں کے ساتھ اتنی نہیں کی۔ والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی کافرہ تھی، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں، آپ نے فرمایا بالکل ان کے ساتھ نیکی کرو اور انہیں تم مدینہ منورہ سے تحفے تحائف کی چیزیں بھیجتی رہو اور جب تک کہ وہ تمہیں شرک پہ مجبور نہ کریں باقی چیزوں میں ان کی بات مانو، یعنی ان کے کہے سے شرک نہ کرنا، اسلام کو نہ چھوڑنا، اور باقی ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتی ہی رہو۔ اتنا زیادہ والدہ کا حق بتلایا ہے کہ ایک آدمی نے آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی ماں کو لے کے کوئی 6 میل پیدل چلاؤں، اور وہ بوڑھی ہو گئی تھی، میں نے انہیں اٹھا لیا تھا، اور اللہ کے رسول وہ ایسی زمین پہ میں چلاؤں کہ اگر گوشت کا ٹکڑا پھینک دیا جائے تو بھن جائے، اتنی شدید دھوپ پڑ رہی تھی، پتھر اتنے گرم ہو گئے تھے اور میں بغیر جوتوں کے چلتا رہا، تو آپ کا کیا خیال ہے میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تمہیں جنم دینے میں ایک ٹیس ایک درد جو اسے اٹھا تھا شاید یہ اس کا بھی حق ادا نہیں ہو، یعنی اس کا اتنے حقوق تمہارے ذمہ بنتے ہیں۔ یہ اسی لیے سکھایا گیا کہ انسانوں میں یہ چیزیں قائم رہیں اور معاشرہ کسی بنیاد پر قائم ہو اور پتہ چلتا رہے کہ کس کا کس کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس کے حقوق ہیں اور ان حقوق کو کیسے پورا کرنا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی اسامہ رضی اللہ عنہ سے، اور یہ آخری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، جب 19-20 برس ان کی عمر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے آخری جھنڈا جو باندھا ہے وہ انہی کے لیے اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو دیا، اور یہی وہ جھنڈا تھا جس کے متعلق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جس جھنڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے لوگ کہتے ہیں میں اسے کھول دوں، یہ کیسے ممکن؟ تو اسامہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کو لے کر گئے اور انہیں پتا چلا آگے چل کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، وہ لوٹ گیا۔ تو عیادت کے لیے جب حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اسامہ رضی اللہ عنہ پہ رکھ دی۔ تو اسامہ کہتے ہیں کہ میں آواز نہیں سن پایا کیونکہ نقاہت بہت زیادہ ہو گئی تھی، لیکن مجھے پتا چل گیا کہ یہ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ تو اتنی محبت تعلق تھا اسامہ رضی اللہ عنہ سے، اور اسامہ رضی اللہ عنہ کھجور کا جو درخت تھا اس کا تنا چھیل کے بیچ میں سے جو نرم اس کی وہ تھی گودا اور نرم لکڑی جو تھی وہ نکال رہے تھے۔ یہ چیز عرب پکایا کرتے تھے سالن کے طور پہ اور بہت لذیذ پکاتے تھے، کہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے دنیا میں اور جگہ بھی بانس ہے، جیسے کتنی شدید چیز مگر بانس کا پودا اس کا سالن بنایا جاتا ہے، لوگ کھاتے ہیں۔ تو وہ گودا اس کا نکال رہے تھے تو اس نے کسی نے کہا کہ اسامہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ 1000 درہم اب آج کل کھجور کا درخت ہو گیا ہے اور یہ تو بالکل خراب ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا تم سچ کہتے ہو, مجھے یہ سب پتا ہے, مگر میری ماں نے مجھ سے یہ کہا ہے اور والدہ میری ایسی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے زندگی میں مجھ سے کہا ہے اگر میرے بس میں ہوا ہے تو میں نے ضرور ان کی خواہش کا احترام کیا ہے, اسے پورا کیا ہے. میں ان کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں جو قربان نہ کر سکوں. اتنا تعلق تھا والدہ کے ساتھ اور یہ شریعت نے اسی کی تلقین کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تجھے شرک کے لیے کہیں تو ان کی بات مت مان. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اور دنیا کی زندگی میں البتہ ان کے ساتھ اچھائی کرتا رہے, بھلائی کرتا رہے. اتنا زیادہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ سارے حقوق جو انسان پر آتے ہیں چھوٹا ہونے کے ناطے, وہ اللہ نے انسان کے لیے ضروری قرار دی. باپ کا بھی ایسی, اس کا بھی ادب اور احترام سکھایا, بتلایا ہے کہ کیا کرنا ہے, کیا چیز نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جو تمہارا ہے وہ, آپ نے فرمایا دیکھو اس سے آگے نہ چلنا اور نہ اس سے پہلے بیٹھنا, یعنی جب وہ بیٹھ جائیں تب تم بیٹھو اور ان کے آگے نہ چلو. ایک جگہ ایسی وہ صورتحال پیش آ گئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکے کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ فلاں صاحب کون ہیں؟ اس نے کہا یہ حضرت میرے والد ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو دیکھو تم اپنے باپ سے پہلے بیٹھنا نہیں, جب وہ بیٹھ جائیں پھر تم بیٹھنا. یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے اور فرماتے تھے اپنے باپ سے آگے مت چلو, جب اس کے برابر میں چلو تاکہ وہ بات آسانی سے کر سکے اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر پیچھے چلو. اور یہ بھی فرمایا اور سکھایا کہ دیکھو باپ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس کا حق رکھا ہے تم پہ, تو اس کے حق کو ضائع نہ کرو اور کبھی اس سے اونچی آواز میں نہ بولنا اور نہ کبھی ڈانٹنا اور نہ کبھی ایسی صورت حال آ جائے کہ تمہارے درمیان اور تمہارے باپ کے درمیان کوئی اور آدمی آ جائے. یہ جو فرمایا نا کہ تمہارے درمیان اور تمہارے باپ کے درمیان کوئی اور آدمی آ جائے, ایسی صورت حال نہ پیدا کرنا. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ بھائی آ جاتا ہے درمیان میں اور وہ والد کو کہتا ہے کہ والد ایسا ہے یہ چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی یا ایسے یا ایسے, تو حدیث میں حکم یہ آ گیا کہ براہ راست تم اپنا معاملہ طے کر لو. کبھی بیوی آ جاتی ہے درمیان میں, کبھی شوہر آ جاتا ہے درمیان میں, اور بیٹی جو ہے اور باپ ان کے درمیان میں یہ شوہر یعنی داماد آ جاتا ہے اور وہ دونوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا باپ سے براہ راست تعلق رکھو تاکہ وہ بات کریں, تم سنو, تم بات کرو تو وہ سن لیں. یہ سب طریقے سکھائے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تو اسے یہاں تک کہا, کہنے لگے یہ جو بوٹی ہے نا اس پہ تمہارے والد صاحب کی نگاہ پڑ گئی ہے, یعنی انہیں پتا ہے کہ گوشت یہاں کھانے کو ہے, تو میرا خیال ہے تم نہ کھاؤ, پہلے وہ کھا لیں, اگر وہ نہ کھائیں تو پھر کھا لینا, کیونکہ ان کی خواہش کا احترام ضروری. حالانکہ کھانے میں کون سی ایسی چیز ہے, مگر ادب اور طریقہ سکھایا کہ ادب یہ ہے اور طریقہ یہ ہے, یوں کرو اور یوں نہ کرو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حال یہی تھا, چھوٹوں کے بارے میں بھی ایسی شفقت تھی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیلتے تھے اور میں یا میرا بھائی ایک مرتبہ ان کی کمر پہ بیٹھ کے جا کے جب وہ سجدے میں تھے تو آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا اور فرض نماز پڑھا رہے تھے, تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں ہمیں کہا کہ تم لوگوں نے تو آج بہت لمبی نماز کرا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے یہ فکرہ سن لیا تو آپ نے فرمایا ایسے نہ کہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے نوازے ہیں اور یہ جنت کے پھول ہیں. یہ فرمایا ان کے متعلق, کچھ حرج نہیں. عام مسلمانوں کے ساتھ بھی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا تھا. یہ سب چیزیں اس لیے نہیں کہ انسان سیرت کو سن لے, اس لیے کہ عمل کرے, دیکھے کون مجھ سے چھوٹے ہیں, مجھے ان کے ساتھ کیسی شفقت کرنی ہے, کس چیز سے درگزر کرنا ہے, کس چیز پہ گرفت کرنی ہے, کون سے بڑے ہیں اور ان کی کیا کیا باتیں ہیں جن سے اس سے سیکھنا ہے, میرے ذمے کیا چیز ضروری بنتی ہے. مسئلہ یہاں سے پیدا ہو جاتا ہے جب آدمی کہتا ہے کہ میرے حقوق مجھے ملنے چاہیے اور جو فرائض ہیں اس کے ذمے ان کی پرواہ نہیں کرتا. ہر کوئی اس پہ لگا ہوا ہے کہ میرے حقوق غصب ہو گئے. عورتوں کو دیکھو, سوسائٹیاں انجمنیں بن رہی ہیں کہ ہمارے حقوق پورے نہیں ہوتے. مردوں کو دیکھو تو کہا کیا ظلم ہو رہا ہے, حقوق پورے نہیں ہو رہے. دفاتر میں چلے جاؤ تو یہاں حقوق پورے نہیں ہوتے. اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ میرے ذمے فرض کیا ہے, ڈیوٹی میری کیا ہے, تو ظاہر ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ دوسرے کے رائٹس بنتے ہیں. تو اس طرح آٹومیٹیکلی اس سرکل میں ایسی تبدیلی آ سکتی ہے خود بخود ہی کہ جو آدمی اپنے فرائض کو پورا کرتا رہے گا دوسرے کو اس کے حقوق ملتے رہیں. تو زور فرائض پر ہے لیکن لوگوں کے یہاں زور حقوق پر ہے کہ حقوق پورے ہونے چاہیے. کہتے ہیں کہ فرض پورے کر لو اپنے, آپ کے ذمہ جو کچھ ہے وہ پورا کیجئے, پھر باقی لوگوں کے حقوق خود انہیں مل جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں, اور میں جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں فرض نماز کو, جماعت کو. اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اس بچے کی ماں فتنے میں نہ پڑ جائے, آزمائش میں نہ پڑ جائے, ایسے نہ ہو بیچاری کے لیے نماز پوری کرنا دشوار ہو جائے. محبت ہے ماں کی تو نماز توڑ کے اپنے بچے کو سنبھالے, کہ یہ کہ اس پہ گرا نہیں ہو کہ نماز جلدی پوری ہو تاکہ بچہ میرا رو رہا ہے کچھ اس کا کروں. تو یہ عام مسلمانوں کے حقوق تھے جن کی رعایت آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مراتب کا فرق ضروری ہے, پتہ چلنا ضروری ہے کہ کس کا کیا حق بنتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سزا دی اور اس کا جرم جو تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سنا ہے تم نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھے آدمی عمر ہیں رضی اللہ عنہ, تو اس نے کہا میں نے یہ کہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی پٹائی کی اور فرمایا کہ تو اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو شخص تجھ سے اور تیرے باپ سے اور عمر اور اس کے باپ سے اچھا تھا, یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگر میں نے سن لیا کسی شخص کے متعلق کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ مجھے ترجیح دیتا ہے تو میں اسے وہی سزا دوں گا جو جھوٹا الزام لگانے والوں کو سزا دی جاتی ہے. فرمایا وہ بڑے تھے مجھ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے جنت میں ایسی جگہ دے جہاں سے میں دیکھنا چاہوں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو براہ راست دیکھ سکوں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اصل میں یہی چیز ہے کہ فرق کے مراتب رہے کہ چھوٹا بڑا, جس کی عزت احترام زیادہ ہے یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو ساری رشتے داریاں جس بنیاد پر قائم رہتی ہیں وہ ایک دوسرے کے عزت اور ادب ہے, احترام ہے. جتنا یہ عزت اور ادب کم ہو جائے گا یہ ایسی چکی ہے جو مسلسل چلتی رہتی ہے, اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے خود ہی. جب کوئی شخص نہیں اپنے بڑوں کا احترام کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے بعد جو نسل آ رہی ہے اس کا بھی احترام نہیں کرے گا. اور اسی طرح جب کوئی اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا, مہربانی نہیں کرے گا, تو پھر اس پر بھی شفقت نہیں کی جائے گی, اس پر بھی مہربانی نہیں کی جائے گی. ایک عورت آئی مانگنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے ایک کھجور دے دی, تو اس نے وہ کھجور اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی. پھر اس کے بیٹے چھوٹے بچے تھے دیکھنے لگے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور کھجور دے دی. تین چار کھجوریں ان کے پاس تھیں, انہوں نے ایک ایک کر کے اسے دے دی. تو وہ اپنے بچوں کو کھلاتی رہی اور وہ خود بھوکی رہ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جو اس نے اپنی اولاد پر رحم کیا ہے نا, اللہ نے اولاد کی وجہ سے اس پر رحم کر دیا اور یہ بخشی گئی. اب بظاہر یہ چھوٹی سی چیز ہے, اپنے بچوں کو کھلانا ہی ہوتا ہے, مگر وہ رحمت کا جذبہ, وہ محبت کا جذبہ کہ یہ چیز ہونی چاہیے, یہ ہر وقت حاضر نہیں ہوتی. تو فرمایا یہ اس نے رحم کیا ہے, اللہ نے اپنی عادت کے مطابق اس پہ رحم کر دیا. یوں چیزیں چلتی, یوں جذبات ہیں جن پر اللہ کا اعلیٰ نوازتے بھی ہیں, یہ چیزیں ہوتی. اسی لیے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم بچے کی پرورش ہو. اور یہ ترغیب دلانا مقصود تھی کہ جن کے والدین لڑائی میں والد مارے گئے, شہید ہو گئے یا کافر تھے وہ مارے گئے, ان کے بچے باقی رہ گئے ہیں, وہ اب مسلمان ہو گئی اس کی بیوی, یا کوئی بھی صورت یتیم ہونے کی پیش آ گئی, تو ایک ایک بچہ بھی اگر تم اپنے گھروں میں رکھ لو گے تو خدا کے ہاں سب سے اچھا گھر بن جائے گا, تاکہ ان یتیموں کی پرورش ہوتی رہے. تعلیم کا اتنا خیال رہا ہے کہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دے گا ہم اسے آزاد کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. اور یہ کئی ایک صحابہ رضی اللہ عنہ نے جنہوں نے پڑھا, حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں نے بھی ان قیدیوں سے پڑھا تھا. یہ تعلیم کا خیال تھا کہ بچے جو آئندہ آنے چاہیے ہماری نسلوں میں وہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے. ایک ہی خاندان میں چار پانچ سات پشتیں اگر پڑھی لکھی ہو جائیں تو ان لوگوں کے اطوار بدل جاتے ہیں, عادات اور حالات میں فرق پڑ جاتا ہے, کیونکہ وہ نسل در نسل جو چیز منتقل ہوتی ہے اس کے اثرات پہ یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. جو تعلیم جو تربیت نسلوں میں آتی ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بالکل آخری زمانے کے لوگوں میں سے, آپ نے ان کا نام یقیناً سنا ہوگا. ان کے بیٹے کہتے تھے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے قرآن پاک کا اردو میں سب سے پہلے ترجمہ فرمایا, کہتے تھے, اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے کہتے تھے, والد صاحب ہم سے کہتے تھے کہ تم دلی میں خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جایا کرو, خواجہ صاحب پکے پان ہیں اور ان سے زبان سیکھا کرو. پکے پان کا مطلب یہ کہ اردو میں سند کوئی آدمی اگر ہے اس وقت تو دلی میں وہ ہیں, اور ان کی مجلس میں جا کے اردو سیکھا کرو. زبان کا اتنا خیال تھا کہ کہیں بچوں کی زبان نہ بگڑ جائے, کہیں کبھی کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے. تو ہر ایک کے حقوق, بچے کھیل رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو وہ بچے سب بھاگ گئے. ایک بچہ کھڑا رہا تو اس نے کہا امیر المومنین ہم سب لوگ یہاں کھجوریں, یہ کسی کا باغ ہے, ہم کھیل رہے ہیں کھجوریں کھا رہے ہیں, اور خدا کی قسم یہ جو میں نے اپنی لنگی میں باندھ لی ہیں کھجوریں, یہ زمین پہ گری ہوئی تھیں, ہم نے بالکل درختوں کو نہیں چھیڑا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گیا کہ اسے مجھ سے ڈر لگ گیا, اور پھر جب چلنے لگے تو اس نے کہا کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ درمیان میں لڑکے کھڑے ہوں گے اور یہ جو کچھ کھجوریں میں نے باندھی ہیں یہ سب چھین کے کھا جائیں گے, تو آپ مجھے گھر پہنچا دیں. فرمایا میں کر سکتا ہوں, اسے گھر پہنچا کے آئے. وہ ایک بچہ ہے چھوٹا, اسے کہا گھر پہنچا دیے, گھر پہنچا دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ ایک آدمی آیا مدینہ منورہ میں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز دے رہا تھا کہ کہیں مل جائیں تو میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, تو تھوڑا سا فاصلہ تھا, تو کہتے ہیں میں نے خود تین مرتبہ یہ سنا. اس نے تین مرتبہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں, تو آپ نے زور سے اشارہ فرمایا لبیک میں حاضر ہوں. پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا, آپ نے کہا, پھر تیبارہ اس نے کہا, تو آپ نے فرمایا میں حاضر ہوں, اور اس کی جا کے بات سنی. یہ عام مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے, چھوٹے اور بڑے کے ساتھ شفقت کا محبت کا جو تعلق ہے, یہ سب چیزیں قائم رہنی چاہیے. یہ آزادی جو یہاں ہے یقیناً یہ ہندوستان پاکستان میں نہیں, اور یہ پارٹیشن سے پہلے, تقسیم سے پہلے جو چیز تھی وہ اس سے بھی زیادہ اچھی تھی, اور وہ یہ تھا کہ پورا محلہ جو ایک ہی رہتا تھا, یا کئی کئی لوگ مل کے ایک حویلی گھرانے میں رہتے تھے, تو وہ ایک طرح کا چیک لگ گیا تھا سب پہ. کوئی جا نہیں سکتا تھا کہیں, کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی تھی. لڑکی کو پتا تھا کہ اگر میں آج نکلوں گی شام کو صبح کسی وقت تو پورے محلے میں بات ہوگی کہ فلاں وقت میں فلاں خاتون گھر سے نکلی تھی. لڑکے کو پتا تھا کہ رات دیر سے آؤں گا تو کہیں نہ کہیں سے رپورٹ تو والد کو مل جائے گی, دادا کو مل جائے گی, پان والا بتا دے گا کہ صاحب آپ کا بیٹا فلاں جگہ جا رہا تھا, آپ کا بیٹا فلاں وقت یہاں سے گزرا تھا, خیریت ہے, اچھے تھے, کیسے آدھی رات کو کیسے آنا ہوا, کہیں سفر پہ گئے تھے. تو وہ اس طرح سے ایک چیک تھا, اور لوگوں میں ادب اور شعور کا حال یہی تھا کہ وہ بہت زیادہ بند سنور کے گھر جانے سے بھی گریز کرتے تھے اور نکلنے سے بھی گریز کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا رپورٹ ہو جائے اور کیا پوچھا جائے کہ بھئی کیوں اتنے بند سنور کے تم جا رہے تھے. یہ سب چیزیں وہ قدرتی طور پہ معاشرے کو بندش میں انہوں نے ڈال دیا تھا, اور یہ صحیح چیز تھی. اور اب تو آزادی ہے یہاں تو کچھ, اور اس سے بدتر آزادی یہاں ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کون کہاں ہے کہاں نہیں ہے, کوئی حقوق ہیں کوئی فرائض ہیں کچھ ہے یا نہیں. وہ سارے تصورات بالکل اس سوسائٹی نے ختم کر دی ہیں کہ حتیٰ کہ ماں اور بیٹا اور باپ اور بیٹی کوئی فرق ہی نہیں رہے, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ جو اس معاشرے میں آ کے رہ رہے ہیں یہاں کی اچھی چیزوں کو لیجئے بس, اور جتنی برائیاں ہیں اس سے سو کوس دور رہنا چاہیے, انہی اقدار کو قائم رکھنا چاہیے جو اقدار ہمارے یہاں رہی ہیں، اور اس میں سب چیزوں کی بنیاد اپنے گھروں کا ماحول ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا ہے. اگر یہ کٹ جائے گی چیز تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی جگہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنے جیسے ہم جنس لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہے. تو پھر نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ آہستہ آہستہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے پھر انگریز آ جائے، کوئی اور آ جائے، بچوں کا تعلق ایسی فیملی سے پیدا ہو جائے تو پھر اگلی نسل ہاتھ سے نکل گئی. بچے کے دوست ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ چاہتی ہیں کوئی سہیلی ہو، اس سے باتیں کریں، اور اب اپنے لوگوں سے کاٹ دیا، رشتے داری ختم ہو گئی، مسلمانوں سے ملنا جلنا ختم ہو گیا. تو وہ بچے اسکول میں جب جائیں گے تو پھر وہ انہی بچوں سے ملیں گے جو غیر مسلم ہیں، اور پھر آپ سوچئے اس کے بعد اخلاقیات کی کیا تباہی ہوگی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو شامل فرمایا، اور آپ نے کہا کہ مسلمان ایسے رہا کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا وہ تو پتھر سے چنی ہوئی دیوار ہوا کرتے ہیں، یعنی جس طرح پتھر اور اینٹیں ایک ترتیب سے رکھتے ہیں کہ ایک اینٹ دو کے بیچ میں آ جاتی ہے، اس طرح فرمایا کہ مسلمان رہا کرتے ہیں، اس طرح ایک دوسرے سے تعلق رکھا کرتے ہیں. اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم یہ سوچتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ کس کا کیا حق بنتا ہے. مہمان جو گھر میں کبھی آ جاتا ہے اس کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آپ نے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اور وہ جو لوگ ملنے آتے ہیں ان کا بھی ایک حق بنتا ہے. اور آپ نے فرمایا تم ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرو، اور جو دوست تم سے ملنے آئیں اگر تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے انہیں کھلانے کے لیے پلانے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اچھی بات بتا دو، بس یہ بھی اللہ کے ہاں تمہاری نیکی لکھی جائے. اب تو اللہ کا شکر ہے ایسا دور رہا نہیں، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور ایسا ہی تھا. وہ اس غربت کی حالت میں ہی زندگی بسر کر کے چلے گئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ اور اتنے بڑے آدمی، وہ کہتے تھے کہ ہم مسجد نبوی میں 400 کے قریب افراد رہتے تھے، اور ہماری حالت یہ تھی کوئی کام ہمیں نہیں تھا سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں. اور ہم جنگل میں چلے جاتے تھے اور لکڑیاں لے آتے تھے جو جنگل میں گری پڑی ہوتی تھیں، اور اس کا گٹھا بنا کے بیچ دیتے تھے، پھر جس دن مل جاتا تھا کچھ کھانے کو کھا لیا. اور انہوں نے کہا ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک لنگی ہوا کرتی تھی، اس میں سطر ڈھانپ لیتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے. ہم نے ایسی زندگی دیکھی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود انہی میں سے، وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کی تلقین کی اور جن چیزوں کے لیے خاص طور پر ارشاد فرمایا، ان میں سے یہ کہ آپ نے فرمایا دیکھو صدقہ کرو. ہم نے کہا اللہ کے رسول صدقے کے لیے کچھ نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، جو مہمان آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، بس تم اسے ایک اچھی بات بتا دو، یہ بھی تمہاری طرف سے نیکی ہے اس کے ساتھ. یہ علم ایسے ہی پھیلتا ہے، ایک آدمی دوسرے سے سنتا ہے، دوسرا تیسرے تک پہنچاتا ہے. اور اسی لیے اپنے آخری خطبے میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ باتیں جو تم میری سن رہے ہو اسے لوگوں تک پہنچانا. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جس شخص تک بات پہنچا دی جائے وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے بنسبت اس کے جس نے آج مجھ سے سنی. وہ زیادہ سمجھ والے لوگ آئیں گے جو بعد میں ممکن ہے اس کا، اور یہ ہوا بھی ہے. اس امکان کو تاریخ نے وقوع پذیر بھی کر دیا، تاریخ میں آیا ہے، ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ جو ادب اور احترام، ماموں کا رشتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر فرمایا کہ ابن اخت القوم منہم، لوگوں کے بھانجے انہی کے خاندان میں ہوتے ہیں. یعنی اپنے بھانجے کے ساتھ جو نیکی کر رہے ہو تو تم اپنے ہی خاندان کے ساتھ نیکی کر رہے ہو. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بلکہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک غلام آزاد کیا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا انہوں نے اس غلام کو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو دے دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماموں کو جو غلام ملا تو اس کے دوہرا اجر انہیں ملا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اس رشتے داری کو قائم رکھا اپنی والدہ کے بھائی کے ساتھ، یہ نیکی، اور ایک یہ کہ ایک آدمی کو آزادی مل گئی، ان کو دے دیا تاکہ وہ وقتی طور پر ان کی خدمت کرتا رہے. اتنا اس کا تعلق تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم لوگ عمرہ قضا کر کے واپس آئے 7 ہجری میں، 6 ہجری میں تو حدیبیہ ہو گئی تھی، جانے نہیں دیا تھا کافروں نے، تو 7 ہجری میں جب ہم واپس آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے نکل رہے تھے تو ایک بچی امامہ بھاگتی ہوئی آئی اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. تو امامہ نے کہا چچا چچا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کہہ کے لپٹ گئی ان سے. اور وہ چچا اس لیے کہا کہ حضرت حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے دودھ پیا تھا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ. تو جب لپٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو پیار کیا, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا. تو آپ نے وہ بچی کہنے لگی مجھے ساتھ لے چلیں, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گا, یہ میرے ساتھ رہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ علی میرے بھائی ہیں, میرا اور علی کا رشتہ ایک ہی ہے حمزہ سے, ہم دونوں بھائی ہیں برابر کے ہیں, تو یہ لڑکی تو میں لے کے جاؤں گا. حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی آ گئے, انہوں نے کہا نہیں حمزہ میرے بھائی تھے اور ان کی بیٹی کا حقدار میں. ان تینوں کے دلائل برابر برابر کے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اس بچی کو تم سنبھالو کیونکہ تم اس کی خالہ ہو اور خالہ تو ماں کی جگہ ہوتی. اتنا زیادہ یہ رشتہ قائم رکھا ہے خالہ کا اور چچا کا دونوں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آ کے کہا کہ میرے والدین زندہ تھے اور مجھے افسوس ہے میں ان کی نافرمانی کرتا رہا اور اب وہ دنیا میں ہے نہیں, کوئی صورت آپ ایسی بتائیں کہ وہ راضی ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جواب دیے مختلف موقعوں پہ. ایک تو یہ فرمایا کہ تو ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات اور نیکی کرتا رہے, اتنی کر کہ تجھے یقین ہو جائے کہ وہ تجھ سے ان کی روحیں خوش ہو گئی ہوں گی اور وہ راضی ہو گئے ہوں. اور دوسرے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے چچا تیرے زندہ ہیں, خالہ تیری زندہ ہیں, اس نے کہا جی, تو فرمایا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہے کیونکہ چچا بھی باپ ہی کی جگہ ہو جاتا ہے اور خالہ ماں کی جگہ لے لیتی ہے, فرمایا ان کے ساتھ اچھائی کر نیکی کر. خالہ کے متعلق اتنی جگہ پر آیا ہے, خالہ تو بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں سے تعلق نہ توڑنا جن سے تعلق تمہارے والد کا قائم ہے, اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ تعلق قائم رکھو. اور آپ نے فرمایا ان من البر, اور نیکی کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا قائم رکھے, تعلقات قائم رکھے. اور یہ فرمایا کہ ان من البر, اور نیکی کے کاموں میں سے یہ ہے کہ جو عورتیں تمہاری والدہ کے پاس آتی جاتی تھی, ان کی سہیلیاں تھیں, ان سے بھی اچھائی کا تعلق فرمایا قائم رکھو, یہ نیکی تمہاری ماں ہی کی نیکی, یعنی والدہ ہی کی وجہ سے تو تعلق قائم ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا سب سے زیادہ احساس, اتنے بڑے آدمی ہو گئے, امیر المومنین ہو گئے, ہزاروں لاکھوں مربع میل کی سلطنت ہو گئی, اور دعا جب کرنی تھی انہوں نے مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا آپ دعا کرتے ہیں. تو عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی بارش کے لیے, اور انہوں نے کہا اللہ یہ لوگ مجھے اس لیے لائے ہیں کہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں, اور وہ زندگی میں خود دعا فرماتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی, اللہ میں ان کا چچا ہوں, میری دعا کو رکھنا فرما. یہ چچا کے ساتھ تعلق کو قائم کیا ہے نا, کہ کیا تعلق ہونا چاہیے, بار بار تلقین کرتے رہے کہ ماں اس کی جگہ خالہ کی اور خالہ ماں کی جگہ پہ, اور باپ چچا کی جگہ پہ اور چچا باپ کی جگہ پہ, یعنی ان دونوں رشتوں کا ادب احترام ملحوظ رکھو اور اسے قائم رکھو. جہاں باپ کا تعلق ہو جائے کچھ آ گیا میں ان کے ساتھ تعاون کروں, خوشی ہے انہیں, مبارکبادی دے دوں, ایک فون ہی کر لوں, ایک خط ہی لکھ دوں, کوئی چیز میں بھیج سکتا ہوں وہی بھیج دوں کہ آپ کا تعلق ہماری والدہ سے رہا ہے. کون اب ان چیزوں کا خیال کرتا ہے, مگر کتاب و سنت میں حکم یہی ہے تو اپنے والدین کے ساتھ جو دوستی تھی اس کا بھی احترام کرو. جن کا احترام تمہارے والد کرتے تھے ان کا احترام تم بھی کرو, جن کی محبت والدہ کے ساتھ تھی اس محبت کو نبھاؤ. یہ نبھانا اب ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس جانور کا اتنا گوشت فلاں عورت کے ہاں بھیج دو, اتنا فلاں کے ہاں, اتنا فلاں کے ہاں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں ان سے پوچھتی تھی کہ یہ عورتیں کون ہیں, کیوں آپ انہیں بھیج رہے ہیں, تو آپ فرماتے تھے تمہیں پتا نہیں ہے یہ خدیجہ کی سہیلیاں. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ اہلیہ تھیں اور اہلیہ کی سہیلیوں کا بھی خیال ہے، فرماتے تھے اکتا اکتا بھیجو، کیونکہ ان کو ان بیچاری عورتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق تھا، سوائے اس کے کہ ایمان تھا، نبوت تھی، یہ چیزیں تھیں، اور جو باقی جس وجہ سے بھجواتے رہے ہیں وہ یہ کہ میری اہلیہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، سہیلیاں، کبھی توڑنے کا مت سوچیے، کبھی توڑنے کا نہ سوچیے، ہمیشہ جوڑنے کا سوچیے، ہمیشہ پازیٹو سائڈ دیکھتے رہیے۔ یہ توڑ جو ہے اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی خود بھی رسوا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں کیسی ذہنیت ہوتی ہے جس میں ہر جگہ یہ آتا ہے اس سے بھی منقطع کرو تعلق، اس سے بھی قطع کر لو، اس سے بھی قطع کر لو، ارے بھائی پھر جنگل میں جا کے رہ جاؤ، دنیا میں تو پھر رہا نہیں جاتا۔ تعلق جوڑ کے ہی رکھنا چاہیے، کسی طرح بھی ہو سکے۔ کتنے دن کی زندگی اور کتنے دن آدمی جیے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، مر جائے، اور یہاں پہ اس ماحول میں تو خاص طور پہ یہ مثال صادق آتی ہے کہ جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہ، یہاں پہ تو مثال آتی ہے، اپنے ممالک میں تو چلو پڑوسی پاس پڑوس کوئی آ جائے گا، یہاں تو وہ بھی چیز نہیں۔ اگر سب سے منقطع کر کے بیٹھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بیوی کا خیال رکھنے کا حکم دیا کہ اس کے ساتھ جن لوگوں کے تعلق بنتا ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی شان کس کی ہو سکتی تھی، بلکہ اب بھی ان سے بڑی شان کس کی ہے، اس کے باوجود اتنا خیال رہتا تھا ان چیزوں کا، اتنا زیادہ کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس کی وجہ سے گھر والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے اور اپنے بستر پہ لیٹ جاتے تھے میرے پاس، اور مجھ سے کبھی فرماتے تھے کہ اچھا عائشہ بس کرو، چھوڑو، اب میں اللہ کی عبادت کر لوں، اور پھر وہ پوری رات جو بھی تھی نماز میں گزار دیتے تھے، قیام فرماتے تھے، لمبا طویل قیام، اور کبھی کبھی پوری رات سجدے میں گزر جاتی تھی۔ یہ تعلق کی بات ہے، یہ فکرہ فرمانا بھی کہ اچھا میں اب نماز پڑھ لوں، مجھے چھوڑو، تو یہ ایک تعلق ہے، مگر نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ جتنے بیوی کے حقوق، واجب اور فرض ہیں اسلام نے دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی آزاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے فرما دیا ہے قرآن پاک میں کہ تجی الیک من تشا، اب جس بیوی کو چاہیں اپنے ساتھ رکھیں، فتؤوی الیک من تشا، اور جس کو آپ چاہیں اپنے سے الگ کر سکتے، آپ پر کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خاص چیزیں عام لوگوں سے ہٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں، ان میں سے ایک خصوصی رعایت یہ بھی تھی کہ آپ پر کسی کا کوئی حق نہیں بنتا، آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن وہاں اس اجازت کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اتنا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حدیث میں آتا ہے اپنی ساری بیویوں سے کہا کہ یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی ہے، اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھ سے محبت تھی، مجھے الگ بلا کے کہا کہ تم عمر میں بھی چھوٹی ہو، اور تمہارا اگر یہ خیال ہو کہ تم مجھے چھوڑ دو گی تو تم اپنے باپ سے مشورہ کر دینا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ میں نے ان سے کہا کہ اس میں باپ کے مشورے کی کیا بات ہے، میں تو آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ تعلق ہے نا، کہ اس تعلق کو جس طرح بھی نبھا ہو جائے اسے بحال رکھا اور قائم رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق اتنا زیادہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں زندگی بھر جب بھی کوئی موقع آتا تھا اس کو یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ ایسی تھیں، واللہ کانت قضا و قضا، خدا کی قسم وہ تو اتنی اچھی تھیں، اتنی اچھی تھیں۔ یعنی ان الفاظ کا اردو میں ترجمہ کرنا دشوار ہے، جیسے آپ یہ کہیں کہ کوئی کہتا ہے واہ صاحب ان کے تو کیا کہیں، ان میں تو کیسی خوبیاں تھیں، واپسی کیا بیان کریں، ایسا جملہ عربی میں گویا فرمایا کہ خدا کی قسم وہ تو اتنی اچھی تھی، اتنی اچھی تھی۔ یہ سب تعلقات جو بنائے بھی جاتے ہیں اور آدمی کا علیہ باللہ غصہ ان چیزوں کو بگاڑ بھی دیتا، جلدی ان چیزوں کو بگاڑ بھی دیتی، شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے سے جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں وہ، اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس کی مانند ہے اور تم ان کا لباس۔ تو جب کوئی آدمی اپنا لباس چاک کرے گا تو سوائے اپنا جسم ننگا کرنے کے اور کیا کرے گا؟ آخر ایسی کون سی مجبوری پیش آ جاتی ہے کہ وہ پوری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پٹ جائے کہ میرا شوہر اتنا خراب ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اور شوہر یہ گاتا پھرے کہ بیوی اتنی خراب ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کچھ نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز تلقین کی تھی وہ یہی کہ اپنے گھر میں رہو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کر دیں. تو جو تین باتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک یہ کہ آپ نے ولیت عقبی تک، تیرا گھر اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ تجھے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش نہ ہے، اور اس میں شوہر سے کہیں زیادہ بیوی کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ گھر میں اتنا سکون اتنا اطمینان رکھے کہ شوہر باہر نہ جائے. آپ دیکھیے اگر گھر میں سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کوئی رنجش کی بات ہو، تو وہ کہے گا کہ 5 بجے گھر پہنچتا ہوں، پھر یہی مصیبت شروع ہو جائے گی، 8 بجے رات کو جایا کروں، 10 بجے جایا کروں، جاتے ہی سو جاؤ. تو فرمایا بلیہ صاحب کا بھائی تک گھر اتنا اچھا کر لو کہ گھر کے اندر تمہارے سمانے کی جگہ. اور یہ اتنی نقصان دہ بات ہے، اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ یہ جو گھروں میں لڑائی جھگڑے اعتراضات یہ چیزیں، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر میں جب محبت اور اطمینان کا ماحول نہیں ہوتا، اولاد بھی باہر ہی پھر رہتی. وہ کہتے ہیں گھر میں تو ایسے ہی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ہم نہیں گھر چاہتے. اور پھر باہر کا ماحول وہ جو خرابیاں پیدا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب سورج ڈوب جائے تو اپنے گھر کے دروازے اللہ کا نام لے کے پھر بند کر دیا کرو، اور فرمایا اپنے بچوں کو باہر نہ جانے دینا، کیونکہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے دن میں قید کر لیا تھا، یعنی شیطان کے کام اور غلط حرکتیں. اور جب غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تو فرمایا وہ قوم پھر اللہ کی قید ختم ہو جاتی ہے اور وہ آزاد ہو جاتے ہیں، یعنی شیاطین کے کام راتیں ان کے لیے مناسب ہوتی ہیں، ان کو شیاطین کو یہی بات سمجھ میں آتی ہے. اس لیے فرمایا اپنے بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے نہ نکالے، اور اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لو. مراد یہ ہے کہ گھر میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ اب گھر کے اندر ہی رہیں، راتیں باہر گزارنا، دیر تک بچوں کا باہر رہنا، یہ ایسی صورتیں جو خطرے سے خالی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن لوگوں کو بلاتے تھے مشورہ کرنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے، دین تھا، کام تھا، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، مگر کسی کو ویسے دیکھ لیتے تھے باہر گھومتا ہوا رات کو، یا کسی جگہ سے عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے، تو ڈانٹ دیتے تھے اور کہتے تھے سو جا. ایک لڑکے کو دیکھا عشاء کے بعد بھی کہیں باہر گھوم رہا تھا، تو فرمایا جا اور سو جا، عشاء کے بعد جاگا نہیں کرتے. لعلک ترزق به الصلاۃ، ممکن ہے اللہ توفیق دے تو رات کے آخری حصے میں 2-4 نفل پڑھ لے، جلدی سو جا، عشاء کے فوراً بعد سو جاؤ. لیکن خود ان کا حال ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کے امیر تھے، حکومت کے بے پناہ کام تھے، اس کے لیے وہ رات کو لوگوں کو بلا لیتے تھے کہ میرے پاس آؤ، مشورہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مجھے بلا لیا کرتے تھے اور مجھ سے فرماتے تھے میرے ساتھ گشت کرو، شہر میں جا کے جلتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ عمر کیسا ہے، تمہارا امیر کیسا ہے، کیا کام کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. ایک مرتبہ سے عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور ایک عورت تھی اور وہ خیمے میں تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، یہ عورت کچھ ہنڈیا کچھ سالن کوئی چیز پکا رہی ہے اپنے بچوں کے لیے اور بچے رو رہے ہیں، تم کہو تو نماز پڑھ لوں. انہوں نے کہا پڑھ لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھنی شروع کر دی، تہجد گویا، اور کافی دیر انہوں نے لگائی 2 رکعتوں میں، پھر بھی بچے روتے رہے، پھر بھی روتے رہے، وہ ہنڈیا کی آواز بھی آتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی اور پوچھا، کہنے لگے کہ میں آپ سے یہ بات پوچھ سکتا ہوں، یہ آپ کے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا بھوک سے رو رہے ہیں. تو فرمایا عجیب ماں ہو تم بھی، بہت ہی بری ماں ہو، اپنے بچوں کو کچھ کھلا نہیں رہی کہ رونا ان کا ختم ہو جائے. تو اس نے کہا یہ تو عمر سے جا کے پوچھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں عمر کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا اس کا قصور یہ کہ اسے نہیں پتا کہ اس کی مملکت میں بچے بھوکے ہیں، اور میں نے تو ہنڈیا میں پتھر ڈال دیے ہیں، پانی ڈال دیا اور نیچے آگ لگا دی ہے تاکہ بچوں کو احساس رہے شاید کچھ پک رہا ہے تسلی کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو عمر کو یہ حالات کی اطلاع کون دے کہ وہ آ کے تمہاری مدد کرے؟ تو کہنے لگی اگر اسے ہمارے حالات کی اطلاع نہیں ہے تو پھر اسے کہا کس نے تھا کہ مسلمانوں کا امیر بن جائے، یہ تو اس کی ذمہ داری. تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور فرمایا تمہارا شوہر، اس نے کہا مدینہ منورہ گیا ہے مزدوری کرنے کے لیے اور واپس نہیں آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا شدید اثر تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا تم ٹھہرو اور میں آتا ہوں، اور بار بار یہ فرماتے رہے کہ افسوس عمر کو حکومت کرنی مل گئی اور اسے یہ خیال نہیں رہا کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں اور میں نے کیا کیا، اور پھر گئے اور اسی وقت جا کے اپنے اونٹ پہ سامان لادا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم لاد دیتے ہیں، تو کہنے لگے مجھے ہی یہ کام کرنا چاہیے، قیامت میں خدا مجھ سے جب پوچھے گا تو تم جواب دو، تو میری ذمہ داری۔ پھر لا کر اس عورت سے کہنے لگے کہ تم باہر بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں پکا کے دیتا ہوں۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین نے آگ جلائی اور دھوئیں کی وجہ سے داڑھی سفید بال ان کے سیاہ ہو گئے، ایسا شدید دھواں ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے کھانا پکایا اور اس عورت سے کہا اپنے بچوں کو کھلا دے، اور پانی میں کچھ چیز ڈالی، اسے ابالا، کھجوریں ڈالی، گھی ڈالا، سب کچھ، اور فرمایا یہ ان کو کھلا، میں چاہتا ہوں جیسے یہ رو رہے تھے ویسے یہ ہنستا ہوا میں نے دیکھ لوں۔ تو اس عورت سے کھلایا، بچے خوش ہو گئے۔ تو فرمایا میں اب خوش ہوں، اور تم آنا مدینہ منورہ میں صبح تو میں عمر سے بات کر لوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے صبح کی نماز پڑھائی، اور وہ اتنا روئے نماز میں کہ ان کی آواز پیچھے کی صفوں میں پہنچ نہیں رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا صورت پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب سلام پھیرا تو فرمایا عمر کی ماں اسے گم کرے، یعنی اس کی ماں کو اس کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو کہ اس نے کیا کیا۔ اور فرمایا میں تم سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ آج سے یہ میری ساری مملکت میں حکم دے دو، اور فرمایا اپنے سیکٹری کو جو بھی کاتب تھا کہ خط لکھو سب کے نام، اور سب کو کہو کہ آئندہ جو بچہ ہمارے عہد میں پیدا ہوگا اس کا نام دفتر میں جا کے اندراج کرا دیں، اور 2 سال تک کے لیے اس کی ساری سہولتیں ہم مفت دیں، کھانا پینا، رہائش، میڈیکل، اس کا بچے کا، سب چیزیں جو بھی، فرمایا ہم مفت دیں گے 2 سال کے لیے۔ یہ اتنا تعلق کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ تم پر کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ گھر میں بھی ایسے ہی کہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال ہے۔ اب جب تربیت یہ اوپر سے ملنی شروع ہو جائے کہ کاٹو سب سے، اور لوگوں کے درمیان ایسے فرق رکھو جیسے غربت اور عمارت کا فرق ہے، یا ایسی چیزیں علیہ باللہ، تو پھر اس کا معاشرے میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھی خراب کر لیتا ہے، پورے معاشرے کو خراب کر لیتا ہے۔ اللہ اپنا فضل فرماتا ہے، اور بظاہر ایسے بھی لوگ ہوتے ہی ہیں جن کو ایک دوسرے سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے ہر ایک کو اپنا اپنا دے رکھا ہے، کھانا پینا اپنا ہے، رہائش اپنی ہے، کسی کو کسی کا احتیاج نہیں ہے۔ لیکن ملنے کی بنیاد صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا محتاج ہو، ملنے کی بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق کے جوڑنے کا حکم دیا، سیدھی سی بات، انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھو۔ اسی لیے فرمایا کہ لا تحاسدوا، کبھی ایک دوسرے پہ حسد نہ کرو، فرمایا کبھی ایک دوسرے سے نفرت اپنے سینے میں نہ رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے ہمارے گھر میں، اور ایک اور کوئی خاتون تھی، انہوں نے ایک پیالے میں کوئی چیز بھیجی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور وہ کھا رہے تھے، تو مجھے اس پہ بڑا غصہ آیا، اور میں نے غصے میں، اب یہ محبت ہی کی بات ہے، میں نے اس پہ ہاتھ مار دیا اس پیالے پہ، اور وہ پیالہ گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، اس پیالے کو لے کے اور ایک طرف کو ڈال دیا، اور مجھے جب تھوڑا سا غصہ کم ہوا تو میں نے کہا اس کا مجھے کچھ بدلہ دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا بالکل اس جیسا پیالہ منگاؤ اور کوئی چیز پکا کے اس میں ڈال کے اپنے ہمسایوں کو بھیجو، یہ تم نے صحیح حرکت نہیں کی۔ یہ تربیت، تربیت میں سختی بھی کام آتی ہے مگر نرمی سے اچھی بات بن جاتی ہے۔ سختی بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دے۔ ایک جگہ فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادباً، اپنی اولاد سے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ڈنڈا ان سے دور نہ کرنا، مراد یہ ہے کہ ان پر روب تمہارا قائم رہے، ان کو پتا چلتا رہے کہ کوئی بڑے ہیں گھر میں اور ان کے ساتھ کیا بات ہونی چاہیے۔ مگر یہ بھی نہیں کہ وہ جو دوسری حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے مشورہ لیا، اس نے کہا کہ 3 آدمیوں نے پیغام بھیجا ہے مجھے رشتے کے لیے، تو آپ فرمائیے میں کس کو ترجیح دوں۔ تو آپ نے فرمایا تینوں کے پیغام مناسب ہیں مگر ایک تو ان میں کنجوس بہت زیادہ ہے، تو بالکل پیسے نہیں خرچ کرتا اور تمہارا اس سے نباہ نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسرے کے متعلق فرمایا کہ اس کے کندھے پہ تو ہر وقت ڈنڈا رہتا ہے، ہر ایک کو پیٹتا مارتا ہے، اس کے متعلق بھی نہیں. اور تیسرے کے متعلق فرمایا کہ اس میں ذرا سختی ہے، مزاج میں تھوڑا سا غصہ بھی ہے، مگر خیال یہ ہے کہ غصہ اس کو کا ہٹ جائے گا، تم میرا خیال یہ ہے کہ اس کی شادی کر لو. یہ سب چیزیں ہیں ایسی کہ آدمی سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو یہ بھی حال نہ ہو کہ ہر وقت غصے میں بھرے بیٹھے اور ہر وقت ایسا ہے کہ کوئی بات کرتے ہوئے ڈرتا اور کانپتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ارے کچھ نہیں ہو جائے گا. تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اتنا تعلق عام مسلمانوں سے ایسا ہی تھا، اتنے ہی بے تکلف تھے کہ لوگ آ کے بلا جھجک سوال پوچھتے تھے. ہمارے دور میں خواتین کوئی مسئلہ اپنے متعلق پوچھنا ہو تو ہمیں اندازہ ہے کہ وہ بیچاری اس مشکل سے کوئی بات پوچھ پاتی ہیں جو شرم و حیا سے تعلق رکھتی ہو، کہ مفتی کو پتہ نہیں کیا کہیں، وہ کیسے الفاظ استعمال کریں، کیا ہو کیا نہ ہو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب شرم و حیا کا غلبہ حقیقی تھا، عورتیں آتی تھیں اور خالصتاً اپنے مسائل پوچھتی تھیں. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں، لم یمنعهن الحیاء من الایمان، ان کی شرم و حیا انہیں ایمان کے مسائل سیکھنے سے مانے نہیں ہوتی، روکتی نہیں. واقعی پوچھتی تھی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اپنے درمیان فاصلے رکھے ہوئے ہوتے تو ان عورتوں کے لیے کیسے ممکن تھا کہ جا کے دین کی تعلیم اور یہ چیزیں حاصل کر سکے. اتنی بے تکلفی کی اجازت تھی تو ہی تو خواتین جاتی تھی، پوچھتی تھی، مر جاتے تھے پوچھتے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں. کبھی یہ ہوتا تھا کہ آرام کرنے کا وقت ہے تو کسی کو بٹھا دیتے تھے، پہرے کا وقت ہے تو کسی کو بٹھا دیتے تھے. یہ بھی زندگی کے اصول تھے کہ یہاں پہ پہرا رہے، کہیں ایسے نہ ہو کوئی دشمن بے خبری میں آ جائے. یہ بھی رہا ہے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں ابھی بھی وہ ستون ہے روضہ مبارک کے باہر، جس کو کہتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی آدمی بیٹھا رہتا تھا، کہ عیسائی، یہودی، سارا مخلوط معاشرہ ہے، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ افواہ یہ اڑ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور میں گیا مسجد نبوی میں، اور میں جب ملنے گیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے تھے دروازے پہ، تو میں نے انہیں کہا کہ میری اطلاع کر دیں، تو انہوں نے کہا وہ تو ابھی سوئے ہیں. اور پھر میں مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگا، پھر میں گیا کہ بیٹی کا معاملہ تھا، مجھے اضطراب تھا، تو انہوں نے کہا وہ تو ابھی آرام فرما رہے ہیں. پھر تیسری مرتبہ جب میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے آواز دے دی، فرمایا تم آ جاؤ. میں اٹھ گیا اور میں جب داخل ہوا تو میں نے کہا طلقہ کن، آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے تو نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری جان میں جان آئی، تو میں نے پورے اس کمرے کو دیکھا تو ایک طرف جو پڑے ہوئے تھے کھانے کے لیے، اور بس ہتھیار تھے جو دیوار پہ لٹک رہے تھے، اور جس چارپائی پہ آپ آرام فرما رہے تھے وہ بان کی بنی ہوئی تھی، اور بالکل اس پہ کوئی چیز نہیں بچھی ہوئی تھی، جسے کہتے ہیں نا کھری چارپائی تھی، ایسے تھی. اور جب اٹھ کے بیٹھے تو ان کے جسم مبارک پر بان کے نشانات پڑ گئے. تو مجھے یہ دیکھ کے بڑا رونا آیا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنی دعا کر دیں کہ اللہ اتنی ہمیں توفیق دیں، ہم ایک بستر ہی آپ کے لیے بنا دیں. تو آپ نے بڑے تعجب سے فرمایا کہ اب انت فی ھذا یا ابن خطاب، اوہو خطاب کا بیٹا ابھی تک ان بھول بھلیوں میں، اوہو خطاب کا بیٹا ابھی تک کسی مسئلے میں پڑا ہوا ہے، وہ تمہیں پتا نہیں ہے اللہ نے ہمیں اگلی آخرت میں کیا رکھا ہے، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، خدا نے دنیا والوں کو دے دی. یہ اتنی سادگی کی زندگی ہے، اتنی چیز ہے کہ وہ تربیت ہے، تعلیم ہے کہ اپنے آپے میں رہے. جب آپے میں آدمی نہیں رہتا تو پھر وہ قرض بھی لیتا ہے، پھر مختلف آسائشیں حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر مزید بوجھ ڈالتا رہتا ہے. عورتیں ہیں ان میں آسائش کی، آج گھر میں یہ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہ کتنی مرتبہ وہ شور سنے گا، پھر وہ کہے گا کہ چلو کسی سے قرض لے لیتے ہیں، اس سے یہ صورت پوری ہو جائے. تو آپ سوچئے ذرا، اگر قرض اس نے سود پہ لے لیا تو پھر کیا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ مکرمہ گئے، اور صحیح بخاری میں آیا ہے انہوں نے دروازہ کٹکھٹایا تو ان کی بہو باہر آئیں, کوئی جانتا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں اسماعیل رہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں. کہنے لگے کہاں گئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو شکار کو گئے. تو انہوں نے کہا کہ کیسا گھر چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں, اسماعیل کوئی کام نہیں کرتے, ایسے ہیں ایسے ہیں. یہ ہے اپنے شوہر کی برائی اور یہ ہے اپنے گھر کے حالات کو خام خواہ نشر کرنا. یا تو کوئی عقل مند آدمی ہے, خاندان کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی گہری دوستی ہے, وہاں جا کر آدمی کوئی بات کرتا ہے. ایک یہ کہ ہر ایک سے بات کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا تھا کہ دیکھو اپنا خواب اس آدمی سے بیان کرنا جو تمہارا بہت اچھا دوست ہو یا بہت عقل مند ہو. یہی گھر کے حالات کا بھی کہ بہت عقل مند آدمی ہیں اس سے بات کریں. ایک سے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرض لینا پڑ جائے تو اچھے چہرے والے آدمی سے بات کرو. اس کا مطلب اچھے چہرے کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ فرض کر لو تمہیں قرض نہیں دے سکتا تو لوگوں کو بتاتا بھی نہیں پھرے گا کہ فلاں صاحب نے مجھ سے قرض مانگا تھا, فلاں صاحب ایسے ہو گئے تھے. تو یہ سارے حالات کا اخفاء ہی ہے, چھپانا ہی ہے. تو وہ جو بات ہم اب شرط کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات تھی, ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ اچھا کیسے ان کا گھر کے حالات ایسے گزر رہے ہیں, اسماعیل کچھ کماتے نہیں ایسے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ ہو گئے اور فرمایا جب وہ آئے نا تو انہیں کہنا کہ غیر عصبت بابک, دروازے کی چوکھٹ بدل لیں. بس یہ کہہ کے تشریف لے گئے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے, شکار کا گوشت لائے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیوی نے کہا کہ آج عجیب بات ہے, ایک آدمی آیا تھا, بوڑھا سا تھا, سفید داڑھی تھی, اور وہ یوں یوں کہہ رہے تھے, میں نے یوں کہہ دیا. پھر انہوں نے کہا اسے کہنا دروازے کی چوکھٹ بدل لیں. تو انہوں نے کہا اوہ وہ تو میرے والد تھے, اور ان کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو بات کہی ہے انہیں بری لگی اور میں تمہیں چھوڑ دوں اور دوسری شادی کر لوں. پھر انہوں نے دوسری شادی کر لی. محدثین کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسل میں آگے کو آنا تھا نا, تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں بھی کوئی خدا کا ناشکرا ہو, یہ بھی پسند نہیں آیا. اب دوبارہ وہ آئے اور جو عورت تھی اس سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے اچھی طرح چل رہا ہے مسئلہ اسماعیل کے ساتھ, ہمارے گھر میں خوشحالی ہے, اور حالت تو وہی تھی جو پہلے تھی. تو انہوں نے کہا اگر اسماعیل آئیں جب تو انہیں کہنا کہ ثبت تتبع روابک, دروازے کی چوکھٹ ٹھیک ہے, قائم رکھیں اسے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ آئے گھر تو بتایا گیا اور خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہارے رہنے کی اجازت والد صاحب نے دے دی. یہ اتنا اتباع ہے یہ گھروں میں, یہ جو روش ہے ناشکری کی, خام خواہ کی آسائش و آرام کی چیزیں جو اپنے چادر سے باہر پاؤں کا پھیلانا ہے, سوچئے تو یہ باتیں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں. معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, فلاں کے گھر میں ایسی چیز ہے ہمارے گھر میں کیوں نہیں, فلاں نے ایسے کام کیا ہے ہم کیوں نہ کر لیں. ارے بھئی بہت سی چیزیں آپ کے پاس ایسی ہیں جو باقی مخلوق کو اللہ نے نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ اللہ راضی ہے یا اس لیے دی ہیں کہ یہ آزمائش ہو رہی ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات جو فرمائے تھے اس لیے کیے تھے کہ بندہ میرا اب فارغ ہو جائے, اس کے کام جلدی ہو جائیں, میری عبادت کر سکے, مجھے خوش کر لے, یا اس لیے کہ اس کی نیکیاں ہیں بہت تو اب دنیا میں دے دو اسے اجر, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. بڑی خطرے کی بات, بڑی ڈر کی بات. اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے آدمی کو دیکھو تاکہ تم میں تمنا پیدا ہو کہ اللہ ہمیں بھی ایسا دین دے, اور دنیا کے معاملے میں فرمایا اپنے سے نیچے کو دیکھو تاکہ تم میں شکر کا جذبہ ابھرے اور اللہ کا شکر ادا کر سکے. یہ صحیح تعلیمات ہیں جو حدیث میں آئی ہیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ ام للانسان ما تمنا, کیا ہم ہر آدمی کو وہ کچھ دے دیں جس کی وہ تمنا ہم سے کیا کرے. کئی مرتبہ تمنا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اللہ فلاں کام ہو جائے، یہ چیز ہو جائے، یہ چیز ہو جائے، نہیں دیتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ جو کچھ مانگ رہا ہے کل کو اس کے لیے اس چیز میں کتنی دقت پیدا ہو جائے گی، کل کو کتنی مشقت ہو جائے گی، یہ ان کی مہربانیاں نہیں دیتے. بچہ آگ کے شعلے کی طرف بھی کبھی کبھی لپکتا ہے، اسے اچھا سمجھ کے، اسے خیال ہوتا ہے کہ یہ چیز ذرا سی بے احتیاطی ہو جائے تو گرم دودھ بچے کے سامنے وہ بھی پینا شروع کر دے، منہ جل جائے گا اس کا. تو ماں روکتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، صبر کرو، یہ چیز ٹھنڈی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بھی مثال، ان کے ہاں کے احکامات کی بھی ایسے ہے کہ وہ روک دیتے ہیں اس چیز کو کہ دیکھو ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، اور حدیث میں آتا ہے آپ نے انہیں پیار کیا تو کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا تو ایک دو نواسے ہیں اور آپ انہیں اتنا پیار کرتے ہیں اور میرے 10 بیٹے بیٹیاں ہیں اور میں تو اتنا نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نے تیرے دل سے اگر رحمت نکال لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور. یہ انہیں جواب دیا، یعنی یہ رحمت کا جذبہ ہے جو بچوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان چیزوں سے قائم رہتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی، ایک ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہیں سے، اور وہ اتنا خوبصورت تھا کہ سب کی جتنی بیویاں تھیں سب کی نظر اس پہ لگ گئی کہ یہ تو ہمیں ملنا چاہیے، ہر ایک کی خواہش یہ تھی. اور آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک ہار ہمارے پاس آیا ہے اور دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے، اور ہم یہ اس کو دیں گے جس سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہے. تو خواتین نے بات کی، انہوں نے کہا یہ ہار تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے دل میں بھی یہی آیا کہ مجھ سے تو سب سے زیادہ محبت ہے، اس لیے یہ مجھے ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو یاد کیا، اور پھر ان کی چھوٹی بیٹی یعنی نواسی جو تھی امامہ، اس کے گلے میں ڈال دیا ہار، اور آپ نے فرمایا تو میری اولاد کی اولاد ہے، یعنی تو مجھے اتنی پیاری لگتی ہے، تو زینب کی بیٹی. یہ گھر ہی کے تعلقات ہیں ان کے، اور یہی تعلیم دوسرے لوگوں کو بھی کہ اپنے گھروں کو ایسے ہی رکھو. اور وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ فرمایا ولیت صاحب کا بھائی تک تیرا گھر تجھے کافی ہو جائے، اس کے آخر میں فرمایا دوسری بات یہ بھی کہ ولیب کے علا خطیت، اور بس تیری اپنی حالت یہ ہو کہ اپنے گناہ سوچ کے رو لے. مطلب یہ ہے سوچنے کا کہ جب یاد آ جائے تو افسوس ہونا چاہیے کہ خدا کی نافرمانی میں زندگی بسر کر. گھروں میں وہ اعمال جن سے خدا کی یاد آتی ہے کرتے ہی رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے نظر اللہ رجلن، خدا اس شخص کو خوش رکھے جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، اور محبت سے تعلق کی وجہ سے اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے کہ تو بھی پڑھ لے. اور جب اس کی بیوی میں نیند زیادہ ہوتی ہے تو کبھی کبھی اس کے منہ پہ پانی بھی پھینک دیتا ہے کہ اٹھ نماز پڑھ لے. اور آپ نے فرمایا نظر اللہ امرأتن، اور اللہ اس عورت کو بھی خوش رکھے جو رات کو نماز پڑھتی ہے اور شوہر سے کہتی ہے تو بھی کچھ نفل پڑھ لے، اور پھر محبت سے پیار سے اس پہ کچھ پانی ڈال دیتی ہے کہ اٹھ نماز پڑھ. دعا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نظر اللہ رجلن، اللہ خوش رکھے اس انسان کو. پتہ نہیں کس کے حق میں یہ دعا کب پوری ہو جائے اور زندگی بھر کے لیے خوشیاں مل جائیں. یہ تعلقات ہیں کہ ایک دوسرے کے دین میں معاون ثابت ہو جائے، دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھ جائے. اور دنیا کے معاملے میں وہ بھی سکھایا ہے کہ ایسی چیزوں کی تمنا کرنا، ایسی لایانی باتوں کی طرف رجحان ہونا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس روش کو ترک کر دیا جائے. گھروں میں سادگی، امن، اطمینان جتنی چادر اتنے باؤں سیدھی سی بات. خام خواہ کی قرض میں جکڑے جانا کہ کوئی اچھی بات نہیں. مسئلہ لکھا ہے فکہا نے، فکہا کہتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے قرض لینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ. تو کیوں بغیر ضرورت کے آدمی قرض لے؟ کیوں بغیر ضرورت کے خام خواہ اپنے اوپر بوجھ چڑھائے؟ ضرورت ہوتی ہے، کبھی حج کی مثلا ضرورت پیش آ گئی کہ $1,000 میں حج ہو رہا ہے، 800 ہے، 200 قرض لے لیا اس نے، یہ صحیح ہے. گھر کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ گھر ہے رہائش کے لیے. یہ کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنیادی طور پر متعین فرما دی. آپ نے فرمایا جو تمہاری بنیادی ضرورتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ تمہارے پاس کھانا ہونا چاہیے اور پہننے کے کپڑے ہونے چاہیے، اور اپنے لیے اور اپنے مہمانوں کے لیے بستر ہونے چاہیے، جس کے گھر میں جتنے بھی مہمان آئے ہر آدمی سمجھتا ہے. اور یہ فرمایا کہ تمہارا گھر اپنا ہونا چاہیے، اور سواری تمہاری اپنی ہونی چاہیے، اور ایک خادم ہونا چاہیے جو تمہارے مختلف کام کر سکے. یہ چھ چیزیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا دی. اور فرمایا ساتویں چیز کے متعلق ایک روایت میں، یہ مختلف روایات کو جمع کر کے یہ بات بنتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر شادی نہیں ہے تو پھر تمہارے پاس اتنا پیسہ ہو جائے کہ تم شادی کر لو. یہ بنیادی ضرورتیں فرما دی، اور فرمایا اس کے بعد جو کچھ پھر اللہ دے. یہ بنیادی ضرورتیں، اس کے لیے قرض بھی لیا جا سکتا ہے، اس کے لیے آدمی کرتا بھی ہے، لیکن بنیادی ضرورتوں کے بعد اب آدمی کہے کہ اس سال یہ قالین کا کلر جو ہے نا وہ اچھا نہیں، چینج کریں اس کو، کارپیٹنگ دوبارہ کروائیں، اور یہ صوفے ایسے ہوں. کسی کے پاس گنجائش ہے، وسعت ہے، تو وہ جانے اللہ کے ہاں کیا حساب ہو نہ ہو، کس نیت سے کر رہا ہے. نیت کا بھی تو دخل ہے. نیت اگر یہ ہے کہ بیوی کے حقوق ہیں، اللہ نے اس کے ساتھ تعلق رکھا ہے، اس کو اس بات سے خوشی حاصل ہوتی ہے، چلیے یہ کر لیتے ہیں، تو اس کو اجر بھی ملے گا. اتنا یہ لوگ نیتوں کا خیال کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے تھے. معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ فقیہ تھے، اور امام حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے، اور کسی طرح بھی امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ سے کم نہیں تھے یہ معروف کرخی. وقت تو بہت ہو گیا، اچھا آخری بات یہ کرتے ہیں. معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ فقیہ تھے اور کسی طرح کم نہیں تھے. اور معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ کے والد نے بس وہ آبائی جائیداد جو چھوڑی تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کر لی. انہوں نے کہا پروردگار یہ جو گھر ہے یہ چل رہا ہے بس، اور اس میں میں رہ رہا ہوں، اور والد اتنے ہزار چھوڑ کے گئے ہیں اور وراثت کی کوئی تقسیم ہے نہیں، تو پروردگار جس دن یہ آخری درہم ختم ہو جائے اس دن مجھے بھی اٹھا لے دنیا سے. میں اب چاہتا نہیں کہ کسی جگہ جا کے نوکری کسی کی کروں، اپنے پڑھنے پڑھانے میں لگا رہا. اور پھر زہد کا غلبہ ہو گیا ان پہ، تو ایک دن کہنے لگے کہ اپنے شاگردوں سے کہ ابو یوسف کا دیکھنا، خیال کرنا کہیں مل جائیں ابو یوسف تو ان کی صحت کیسی ہے. تو شاگردوں نے کہا کہ ابو یوسف رحمتہ اللہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، قاضی ہیں، قاضی القضات، چیف جسٹس تھے وہ. تو چپ ہو گئے. پھر کچھ دن کے بعد ان کے شاگرد آئے، انہوں نے کہا حضرت بڑے افسوس کی بات ہے، کل ہم فلاں نماز کے بعد جب مسجد سے نکلے تو اعلان ہو رہا تھا کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. تو فرمایا ہو تم نے ہمیں بتایا نہیں، ہم ان کے جنازے میں جاتے. اور پھر لوگوں نے کہا کہ یہ آپ ان کا کیوں پوچھ رہے تھے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، کیا کوئی خاص بات آپ تک اطلاع پہنچی تھی؟ تو کہنے لگے کچھ نہیں، میں اس دن رات کو یہاں لیٹا ہوا تھا تو میں نے جنت دیکھی خواب میں، اور جنت میں فرشتے بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے، اور اتنا خوبصورت محل تھا، ایک ہی موتی میں پورے کا پورا محل بنایا فرشتوں نے، اور بنا ہوا تھا، اسے صفائی کر رہے تھے، اور پردے اس کے بدل رہے ہیں، اور خوشبو آ رہی ہے اس میں سے، اور وہ عجیب عجیب چیزیں انہوں نے سجا رکھی ہیں. جو میں نے ایک فرشتے کو روک کر پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو اس نے کہا وقت نہیں ہے بات کرنے کا. میں نے کہا مجھے بتا تو دو یہ کیا ہے، تو اس نے کہا ابو یوسف آ رہے ہیں یہ ان کے لیے. تو میں نے پوچھا کہ ابو یوسف کو اتنا اچھا محل اللہ نے دیا؟ اس نے کہا ہاں، اس لیے کہ اللہ نے اس میں علم بھی ایسے ہی رکھا تھا، اور وہ اس کے خلاف لوگ زندگی بھر باتیں کرتے رہے اور وہ چپ رہا، اس نے صبر کیا، اللہ نے صبر کی وجہ سے اسے یہ مقام دیا. یہ معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ کی اپنی حالت تھی کہ اس زندگی میں ہی انہوں نے، اور جس دن ان کا آخری درہم ختم ہوا اور نوکر نے آ کے اطلاع دے دی کہ حضرت پیسے ختم ہو گئے، اب تو اور پیسے ان کا اور تو نہیں ہیں، تو وہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے اور دیر تک دعا مانگتے رہے، اور مغرب سے پہلے ہی انتقال ہو گئے. ایسے لوگ تھے معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ، شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے. یہ ہیں نیکیاں. تو ایک آدمی پانی بیچ رہا تھا بازار میں، مشک تھی اس کے پاس، سکا تھا، اور اس نے پانی بیچتے آواز لگاتے ہوئے کہا کہ رحم اللہ رجلن، خدا کی رحمت ہو جو مجھ سے پانی پی لے. تو معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ کا روزہ تھا نفلی، بیٹھ گئے اس سے پانی پی لیا. کسی شاگرد نے کہا حضرت روزہ ہے؟ کہنے لگے کیا پتا خدا اس کی دعا میرے حق میں قبول کر لے، روزہ تو پھر بھی رکھ لیں. وہ جو حدیث میں آیا نا کہ نظر اللہ رجلا، خدا اس پہ رحم کرے، اس آدمی کو خوش رکھے جو اپنی بیوی کو کہتا ہے نماز پڑھ لے اور وہ
قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے متعلق کانا یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو کہیے کہ یہ نماز پڑھیں، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اور خود بھی آپ نماز پڑھتے رہیے، جم کے رہیے اس پہ، لا نسألک رزقا، ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ دنیا کی زندگی میں کچھ کمائیں، ہم آپ کو دیں گے، جو کام ہم نے لگا رکھا ہے وہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس میں عمر ساری کھپ جاتی ہے آدمی کی، یہ کیا کہ آپ کو رزق کمانے کے لیے بھی، نحن نرزقک، ہم اس کی اسباب خود دے دیں گے، جو جس کا کام کرتا ہے وہ اس کی کفالت کر لیا کرتا ہے۔ تو اس لیے گھروں میں ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ دین میں تعاون ہو جائے، اور اسی طرح بوجھ کوئی نہ پڑے، قرض کا، معاشیات کا، ان چیزوں کا، یہ جب بوجھ پڑنا شروع ہوتا ہے، خاص طور پہ اس وقت معاف کیجیے گا جب عورتیں جو ہیں وہ اس چیز کو بیلنس نہیں کر سکتی کہ آمدن کتنی ہو رہی ہے، خرچ کتنا ہو رہا، یہ چیزیں بیلنس نہ رہیں تو پھر نتیجہ یہ کہ دشواری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بوجھ شوہر پہ جا کے پڑتا ہے، اور پھر وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے قرض دینے پہ یا مختلف چیزوں پہ۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق۔
ہمیں اس پہ جو چیزیں شریعت میں پڑھنے کو تھیں وہ تو خیر الحمدللہ دیکھی۔ یہ گوربا چوک نے ایک کتاب لکھی ہے فری اسٹرائکر، اور اس نے روس کے ٹوٹنے کے اسباب بیان کیے ہیں، اس کا فورتھ چیپٹر اگر ہو سکے تو وہ پڑھیے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ روس کے ٹوٹنے کا سبب اور پورے یورپ میں جو یہ بربادی آ رہی ہے اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم نے ماؤں کو گم کر دیا، عورتوں کو گھر سے نکال دیا ہے، کسی طرح جن کو واپس لیا اندر، اور انہیں کہو کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اچھے افراد چاہیے، اچھے افراد دیے۔ یعنی اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے۔ تو تھوڑا سا تعجب ہوا پڑھ کے کہ یہ کیسے، مگر اندازہ ہوا کہ اس شخص نے بات بالکل درست کی۔
اسلام پہ عمل کم کیا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ملکوں میں کرپشن بڑی زیادہ ہے۔
اللہ مقام کو دل نہیں رہا تھا اور دنیا کی محبت غالب تھا، علم نہیں رہا، چیز کا نام علم ہے نا، جو انسان کو بناتا ہے وہ نہیں رہا، اور دنیا کی محبت بہت غالب تھا۔ پچھلے دس نسلوں سے، دو سو ڈھائی سو برس میں دس نسلیں جو ہماری گزری ہیں، نویں پشت، دسویں پشت اب ہم ہیں، ساری تعلیم برائے معاش ہو گئی ہے، تعلیم برائے انسانیت نہیں گئی، انسان نہیں گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات پہ ہم ایک اضافہ کر رہے ہیں، آپ کے سوال پہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات ہو رہی تھی تو اس گفتگو میں اس سے کہا کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے، تاکہ جس بھی وجہ سے، اگر آپ نے فرمایا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے، بچاتی ہے اپنے آپ کو، اور تمہیں پتا ہے اس کا نقصان 18 برس کے بعد ظاہر ہوتا ہے جب اس کا بچہ گھوڑے کی پیٹھ پہ جم کے نہیں بیٹھ سکتا۔ اب جب دودھ ہی ڈبے کا ہو تو بچے نے بھی تو گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا، اس نے بھی تو کچھ اور ہی کرنا ہے، تو اتنی ذمہ داری ہے اس کی کہ باپ کی تو شاید اس کا 50% بھی نہیں، اس کی ماں کی ذمہ داری۔
بتایا یہ دودھ کا جو آپ نے بولا، بس میں نے یہ سنا ہے کہ لڑکے کو 2.25 سال
نہیں، 2 سال ہی ہے، وہ صرف 6 مہینے کی جو بچے کو رعایت دی گئی ہے اس کی اور وجوہات. ایسا بچہ جس کے متعلق اطباء فیصلہ کر دیں کہ یہ ماں کے دودھ کے بغیر مر جائے گا تو اس کو کنسیشن دی گئی 6 مہینے, ورنہ اصل میں 2 سال.
لڑکی کو بھی
سب اللہ نے فرمایا عام ہے 2 سال, اور اللہ نے فرمایا 30 شہرن, 30 مہینے تک ماں بچے کو اپنے پاس رکھتی. 24 مہینے تو یہ ہو گئے, اور 6 مہینے کم سے کم پریگنینسی کی مدت, کم سے کم.
ایک اور سوال آیا
ہے,
کسی نے کہا کہ ہم حضرت, ہو سکتا ہے میرے آنے سے پہلے یہ سوال کسی نے کر دیا ہو,
جی آپ ارشاد
کہ ہم حضرت ابراہیم کا مطلب فالو کرنے والوں میں سے. کسی نے اعتراض کیا کہ نہیں, ہمیں رسول پاک کے ہوتے ہوئے اور کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری قسم کی بحث ہے, لیکن ایک آدمی اگر یہ سوال کرے کہ کیوں تم نے حضرت ابراہیم کا نام لیا ہے تو کیا اس کو سب کام کرے؟
کچھ عرض یہ تو قرآن میں خود آیا کہ ان نحاظ النبی, یہودیوں نے عیسائیوں نے سب کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ بس ہم عمل کریں گے, تو اللہ نے فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کی اولاد میں سب سے زیادہ عمل کرنے والے یہی ہیں, کہ یہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین. قرآن میں بھی آیا دوسری جگہ پہ ہوا سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی امت ہوا سماکم المسلمین, اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. ہاں انہوں نے نام تمہارا مسلمان رکھا, کوئی عرض نہیں, ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین کے, اور ان کے ساتھ ساتھ تعلق ٹوٹ ہی کیسے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ نے فرمایا میں اس جگہ پہنچا جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں بیت المعمور, اور وہاں ایک بزرگ کو دیکھا, مطلب عمر میں بڑے تھے, سفید داڑھی, اور وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور بچے ان کے گرد کھیل رہے تھے. میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو انہوں نے کہا سلم علیہ ابو کا ابراہیم, انہیں سلام کریں, یہ آپ کے والد ابراہیم ہیں. تو آپ نے سنایا, میں نے جب سلام کیا بہت خوش ہوئے, اور مجھ سے کہنے لگے مرحبا بے ابن صالح نبی صالح, اچھے نبی, اچھا بیٹا میرا آیا, بڑی مبارک بات, خوشی سے ملے. اور پھر مجھ سے کہا کہ تم اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا, اور انہیں کہنا کہ جو جنت ہے نا چٹیل میدان ہے, مٹی بڑی اچھی ہے اور پانی بڑا اچھا ہے, باقی یہاں کچھ نہیں ہے. تم جب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہو تو تمہارے یہی کلمات یہاں آ کے کبھی درخت بن جاتے ہیں, کبھی اینٹیں بن جاتی ہیں, کبھی محل بن جاتا ہے. اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ جو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں نا کہ کما صلی اللہ علی ابراہیم کما بارک تعالی ابراہیم, تو اصل میں اللہ نے اسی وجہ سے یہ رکھوایا ہے کہ وہ اس سلام کا جواب ہر طرف سے پہنچتا رہے انہیں, کہ انہوں نے سلام دیا. آجا اس سال کے بعد آئندہ کافر اس وقت کی بنا جب ہم کو پاک رکھو. اور مدینہ منورہ کا اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وفات میں فرماتے رہے کہ اخرج الیہود والنصاریٰ من جزیرت الارض, یہ حجاز مقدس سے یہودیوں اور عیسائیوں کو باہر نکالے, انہیں نہ آنے دیا. اور پھر عیسائی اور یہودی رہے ہیں بعد میں بھی مدینہ منورہ میں, مگر پہلا ان کا اخراج ہوا تھا بنی قریظہ اور نضیر کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کیا تھا خیبر کی جنگ میں 6 ہجری, اور دوسری مرتبہ پھر اس سے عمر رضی اللہ عنہ نکال دیا تھا. انہوں نے کہا اگر وہ جہاں رہیں گے کافر مدینہ منورہ میں تو کوئی نہ کوئی سازش کوئی نہ کوئی چیز کرتے رہیں گے, اس لیے اس شہر کو ممنوع قرار دے دیا تھا انہوں نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بالکل ہوگا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ فیصلے کیے ہیں, تو اجماع ہو گیا نا صحابہ رضی اللہ عنہ, اجماع اور عزت. لیکن مدینہ منورہ کے متعلق اس کی گنجائش پھر بھی ہے کہ کوئی کافر کسی کام کے لیے بلا دیا جائے, کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض کافر کاموں کے لیے بلائے گئے, شیشے کا کام چاہیے تھا مدینہ منورہ میں کافر کو, یعنی ایسے ہی اجازت ایک آزاد فرد کے آنے کی, دو چار افراد کے آنے کی, وہ ٹھیک ہے, مگر مجموعی اعتبار سے کافروں کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو وہ جو سازشیں ہیں جو چیزیں ہیں ان سے تقدس برمان کر دیں گے. ٹھیک ہے.